بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ کتاب کا پارٹ نمبر 4 ہے. آج ہم آپ کے لیے مصنفہ عمیرہ احمد کی کتاب دربار دل کی کہانی نمبر 1 دربار دل ریکارڈ کر رہے ہیں. یہ کتاب کرکب آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. صفحہ نمبر 44. پتہ نہیں ہم سب کسی نہ کسی سے محبت کس لیے کرتے ہیں. مرد جس سے محبت کرتا ہے واقعی محبت کرتا ہے، اس سے شادی کر لیتا ہے. 90% کیسز میں مرد ایسا نہیں کرتا، کیونکہ 90% کیسز میں مرد محبت نہیں کرتا، صرف فلرٹ کرتا ہے. مگر بعض دفعہ محبت کرنے کے باوجود مرد کچھ مجبوریوں کی وجہ سے شادی نہیں کر پاتا. مرد اور مجبور. جو مرد خود کو مجبور کہتا ہے وہ جھوٹا ہے. وہ سب اس دن پھر بحث کر رہی تھی اور میں ہمیشہ کی طرح چپ چاپ ان تینوں کی بحث سن رہی تھی. تم انسانی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لو، مرد کو جب بھی کسی عورت سے محبت ہوئی ہے، حقیقی محبت، تو اس نے ہر قیمت پر اس کو پانے کی کوشش کی ہے. اسے دولت سے ہاتھ دھونے پڑے ہیں تو اس نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی. جان داؤ پر لگانی پڑی ہے تو وہ اس حد تک بھی گیا ہے. تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ انسانی تاریخ کے اس حصے میں اب مرد عورت سے شادی کے بارے میں مجبور ہو گیا ہے؟ مجبوری کا تعلق کمزوری سے ہوتا ہے، اور اگر ہم آج مرد کو مجبور مانتے ہیں تو کیا پھر اسے کمزور بھی مان لیں؟ سمیا مقرر تھی، اور جب وہ بولنے پر آتی تو اس کو چپ کروانا مشکل ہو جاتا. تم سمجھتی ہو اگر شادی نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت سچی نہیں تھی. اس کے مد مقابل صوبیہ تھی، اور وہ بھی اپنے نام کی ایک ہی تھی. اس کا اور سمیا کا کسی ایک بات پر متفق ہونا ناممکن ہوتا تھا. دیکھو، مرد اگر کسی عورت سے محبت کرتا ہے اور پھر اس سے شادی نہیں کرتا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس عورت کو کسی دوسرے مرد کی بیوی بننے کے لیے چھوڑ رہا ہے. اور جس عورت سے مرد محبت کرتا ہے وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ اس عورت کو کوئی دوسرا مرد دیکھے، چھوئے، وہ کسی دوسرے مرد کے گھر میں ہو؟ امپاسبل. عورت کسی مرد سے محبت کرتی ہو تو اسے کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتی. مرد تو پھر مرد ہے. مگر ہماری سوسائٹی میں مرد پر اتنے پریشر ہوتے ہیں کہ وہ بعض دفعہ چاہتے ہوئے بھی اپنی پسند کی عورت سے شادی نہیں کر سکتا، صوبیا نے کہا. پہلے تو یہ طے کر لو کہ پسند کی عورت اور وہ عورت جس سے محبت ہو میں کیا فرق ہوتا ہے. پسند کی عورت کا مطلب ہے کہ کچھ کوالٹیز آپ کو عورتوں میں اچھی لگتی ہیں، تو ان کوالٹیز کی عورتوں میں سے اگر کسی عورت سے شادی ہو جائے تو ٹھیک ہے، اور اگر پریشر ہو اور شادی نہیں ہوتی تو بھی ٹھیک ہے. یہ ہوتی ہے پسند. مطلب محبت کا مطلب ہے کہ کوئی ایک عورت ہے جسے آپ کسی خاص وجہ سے محبت کرتے ہیں، یا بغیر کسی وجہ کے محبت کرتے ہیں، اور وہ ایک ہی ہوتی ہے. مرد جانتا ہے وہ مل جائے تو ساری زندگی کے لیے، نہ ملے تو ساری زندگی کے لیے. تو پھر وہ اس ایک عورت کو پانے کے لیے کیا نہیں کرتا؟ یہ دل کا معاملہ ہوتا ہے، اور دل کے معاملے میں وہ کسی پریشر کو نہیں دیکھتا، کیونکہ مرد بنیادی طور پر خود غرض ہوتا ہے. اس کے لیے اپنی ذات سب سے اہم ہوتی ہے، اور وہ جانتا ہے اس کی خوشی کا تعلق اس عورت کے حصول سے ہے. اٹس سمپل. اس نے کندھے اچکا کر بات ختم کی. تم کچھ نہیں کہو گی مہر؟ صوبیا نے مجھے مخاطب کیا. مہر کیا کہے گی؟ مہر کو تو محبت پر ہی یقین نہیں ہے، تو یہ شادی وغیرہ کی بات تو بعد میں آتی ہے. سمیا نے میرے کچھ کہنے سے پہلے کہا. میں خاموش رہی. ان میں سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں اب نان بلیور نہیں رہی تھی. NONBELIEVER. ایسے تم نے نوٹ کیا ہے مہر؟ پچھلے چند ہفتوں سے کچھ بدلی بدلی نظر آ رہی ہے. میں سنا کی بات پر گڑبڑا گئی. اچھا، میں سمجھ رہی تھی یہ صرف میرا ہی احساس ہے. سمیا نے بھی مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہا. اگر یہ مہر نہ ہوتی تو میں کہہ دیتی کہ یہ یقیناً کسی سے محبت کے اثرات ہیں، مگر مہر کو تو میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی، صوبیا نے شوخی سے کہا. سمیا اور سنا اس کی بات پر مسکرائیں. میں کوشش کے باوجود مسکرا نہیں سکی. میں ان سے کیا کہتی کہ مہر کی زندگی کی فلسفی بدل گئی ہے. مہر بدل گئی ہے، یا پھر دنیا بدل گئی ہے مہر کی دنیا، یا پھر یہ کہتی کہ مہر اب ایک نئی دنیا میں جینے لگی ہے، خوابوں اور خیالوں کی دنیا، رنگوں اور روشنیوں کی دنیا، کانچ کی دنیا۔ میرے ہونٹوں پر یکدم چپ لگ گئی تھی اور میں غائب دماغ رہنے لگی تھی۔ کوئی مجھ سے یہ کہتا نہ کہتا، مجھے بتاتا نہ بتاتا، میں تب بھی جانتی تھی کہ میں اب ذہنی طور پر ہر وقت کہیں اور رہتی تھی، اس ایک آواز کے ساتھ، اس ایک شخص کو سوچتے ہوئے، اس ایک آدمی کو تصور میں لاتے ہوئے میں کہیں سے کہیں پہنچ جاتی تھی۔ ہر رات اس کے ساتھ ہونے والی گفتگو، اگلے کئی گھنٹے درجنوں بار میرے ذہن میں گونجتی تھی، درجنوں بار میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آتی تھی، درجنوں بار میں گرد و پیش سے بے خبر ہو جاتی تھی۔ میں زندگی میں پہلی بار محبت کے تجربے سے گزر رہی تھی، تب میں یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ تجربہ میرے لیے پہلا اور آخری بھی ثابت ہونے والا تھا۔ اچھا اب فون بند کر دو، میں نے 10 منٹ میں کوئی 10ویں بار صوفیہ سے کہا۔ آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے، وہ جھلائی، پہلے تو کبھی تم اتنی روڈ نہیں ہوتی تھی۔ روڈ؟ میں حیرت زدہ رہ گئی۔ میں روڈ تو نہیں ہوئی، میں نے کچھ حیرانگی سے صوفیہ سے کہا۔ تو پھر کیوں اس طرح فون بند کرنا چاہتی ہو؟ کیا آنٹی نے کوئی پابندی لگا دی ہے تم پر؟ صوفیہ نے فوراً سے پہلے ایک دوسرا نتیجہ اخذ کیا۔ کس چیز پر پابندی؟ مجھے اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ مجھ سے لمبی بات پر پابندی، یا پھر فون پر لمبی بات کرنے پر پابندی؟ میں ہنس پڑی۔ دونوں میں سے کوئی بات نہیں ہے، میں نے اسے جیسے تسلی دی۔ پھر یہ کہ مجھے خود ہی خیال آ رہا تھا کہ ہم فون پر ضرورت سے زیادہ دیر تک لمبی گفتگو کرتے ہیں۔ میں نے بہانہ گڑا۔ اتنے سالوں کے بعد اب تمہیں یہ خیال آ رہا ہے کہ ہم فون پر لمبی گفتگو کرتے ہیں؟ وہ مطمئن نہیں ہوئی۔ اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو مطمئن نہ ہوتا، مگر مجھے اس وقت اس کو مطمئن کرنے میں کوئی دلچسپی تھی بھی نہیں۔ میں تو جلد از جلد فون رکھ دینا چاہتی تھی۔ مومی اسی وقت فون کیا کرتا تھا، اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ میں صوفیہ سے فون پر بات کر کے فارغ ہوتی اور اس کا فون آ جاتا۔ اس کی لگاتار آنے والی کالز نے برسوں سے چلی آنے والی اس روٹین کو خراب کر دیا تھا جسے میں اور صوفیہ نے بڑے شوق اور محبت سے بنایا تھا۔ ہم لوگ ہر رات 1.5 گھنٹہ آپس میں بات کیا کرتے تھے، روز کالج میں ملنے کے باوجود کبھی بے مقصد اور بے صرفہ باتیں کرتے۔ وہ مجھے اپنے افیئرز اور بوائے فرینڈز کے بارے میں بتاتی جن کے ساتھ وہ کالج کے بعد کہیں گھومنے جاتی تھی۔ اس کے پیرنٹس کو لڑکوں کے ساتھ اس کی دوستیوں کا پتا تھا، مگر وہ جس کلاس سے تعلق رکھتے تھے وہاں یہ دوستیاں ایک عام اور نارمل چیز سمجھی جاتی ہیں، البتہ ان کا نہ ہونا ایک اب نارمل چیز ہوتا ہے۔ وہ ہر رات کو مجھے کالج کے بعد رات تک اپنی سرگرمیوں کی تفصیلات بتاتی اور میں اسے گھر میں کیے جانے والے ہر کام کی، اور اب یکدم یہ روٹین خراب ہونے لگی تھی۔ مجھے رات کے وقت صرف ایک کال کا انتظار رہتا تھا، مومی کی کال کا، اور مجھے صوفیہ کی کال سے الجھن ہوتی۔ میں ہمیشہ یہی چاہتی کہ جلد از جلد وہ فون رکھ دے تاکہ مومی کال کر سکے، اور صوفیہ نے میرے لہجے میں آنے والی اس تبدیلی کو چند دنوں میں ہی نوٹ کر لیا تھا، اور اب وہ مجھ سے وجہ پوچھ رہی تھی اور میں اسے مطمئن کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم اس وقت کسی اور کو کال کرتی ہو؟ اس نے یکدم بات بدلتے ہوئے کہا۔ میں ایک لمحے کے لیے کچھ بول نہیں سکی۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ وہ اتنی جلدی اس طرح کا کوئی نتیجہ اخذ کرے گی۔ تم یہ کیوں کہہ رہی ہو؟ میں نے اپنے لہجے پر قابو پاتے ہوئے معمول کے انداز میں کہا۔ کیونکہ 1-2 بار میں فون رکھنے کے بعد کچھ یاد آنے پر تمہیں دوبارہ کال کرتی رہی ہوں، مگر تمہارا فون انگیج ملتا ہے۔ اس نے کہا۔ اگر فون انگیج ملتا ہے تو کیا یہ ضروری ہے کہ ہر بار میں ہی فون استعمال کر رہی ہوں؟ میں نے جان بوجھ کر لہجے میں کچھ خفگی لاتے ہوئے کہا۔ تم کو پتا ہونا چاہیے کہ میرے گھر میں میرے علاوہ بھی 2 افراد رہتے، اور ان میں سے ایک فرد یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں۔ پاپا فون کرتے ہوں گے یا ان کا کوئی فون آتا ہوگا۔ غیر ارادی طور پر میری وضاحت لمبی ہو گئی تھی۔ تم ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ صوفیہ نے میرے لہجے میں جھلکنے والی خفگی کو محسوس کرتے ہوئے کہا۔ میں تو ایسے ہی کہہ رہی ہوں، بس ذہن میں ایک بات آئی تو میں نے پوچھ لیا۔ مجھے لگا تم مجھ پر شک کر رہی ہو، میں نے لہجے کو سخت رکھتے ہوئے کہا۔ اوہ کم آن مہر، میں نے شک والی کیا بات کی ہے؟ اس نے یکدم میری بات کاٹ کا احتجاج کیا۔ میں تو صرف یہ کہہ رہی تھی کہ تم کسی اور کو تو کال نہیں کرتی، میرا مطلب تھا کسی اور فرینڈ یا کزن کو۔ میں نے بے اختیار اطمینان کا سانس لیا۔ میں کیا تمہیں جانتی نہیں کہ تم پر شک کروں گی؟ تمہیں کیا لگا کہ میں کیا کہنا جا رہی تھی؟ اس نے اس بار مجھ سے پوچھا۔ میں نے سوچا شاید تم یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ میں کسی لڑکے کو فون کرتی ہوں۔ میرے لاشعور نے میرا خوف میری زبان سے خدشے کی صورت میں اگلوایا تھا۔ نہیں نہیں، میں یہ کیسے کہہ سکتی ہوں؟ صوبیہ نے بے اختیار وضاحت کی۔ تم بھلا کیوں کسی لڑکے کو فون کرو گی؟ میں تمہاری نیچر کو جانتی ہوں، کوئی اور ہوتا تو میں شاید ایسا کچھ کہہ بھی دیتی، مگر تم سے میں یہ نہیں کہہ سکتی۔ مجھ پر جیسے گھڑوں پانی پڑا تھا، میں کچھ کہنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ آئینے نے یکدم جیسے مجھے میرا عکس دکھایا تھا، اور وہ عکس دیکھ کر مجھے شرم محسوس ہوئی تھی۔ کیا میں نے منافقت کی سیڑھیاں چڑھنی شروع کر دی تھی، یا پھر میں نے اب زندگی میں پہلی بار جھوٹ کو عادت بنا لیا تھا؟ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور تھا جو میرے ساتھ غلط تھا، یا پھر میں مکمل طور پر غلط تھی۔ صفحہ نمبر 48، ساتواں باب۔ انہیں دنوں صفیہ آنٹی کے ہمارے گھر میں چکر بڑھنے لگے تھے۔ اگر بات صرف چکروں تک ہوتی تو مجھے قابل اعتراض نہ لگتی۔ امی کا میل جول بہت سے لوگوں سے تھا، اور ہمارے گھر بہت لوگوں کا آنا جانا تھا، رشتے داروں کا، امی اور بابا کے جاننے والوں کا، فیملی فرینڈز کا، بابا کے کولیگس اور اسٹوڈینٹس کا۔ ہمیں مہمانداری کی عادت تھی، اور میں نے شروع میں صفیہ آنٹی کو بھی ایسے ہی مہمان سمجھا تھا، جو چونکہ بہت عرصے کے بعد امی سے دوبارہ ملنا شروع ہوئی تھی، اس لیے ان کا آنا جانا بھی زیادہ تھا۔ مگر مجھے پریشانی تب شروع ہوئی جب میں ان کی گفتگو کا مرکز بننے لگی، اور ان کی باتوں میں زمانیت آنے لگی، اور وہ ہمارے گھر آتے ہی سب سے پہلے میرا ہی پوچھا کرتی تھی، اور مجھے ان کے پاس کافی دیر تک بیٹھنا پڑتا، اور ان کے پاس بیٹھنے کے دوران ان کی گفتگو کا موضوع ان کے بیٹے کی ذات ہوتی تھی۔ پہلے میں سمجھتی تھی کہ وہ مراد کے بارے میں اس لیے بہت زیادہ بات کرتی ہے کیونکہ مراد ان کا اکلوتا بیٹا ہے، مگر پھر مجھے احساس ہوا کہ اکلوتے بیٹے کے بارے میں کوئی ماں عام طور پر اس طرح کی گفتگو نہیں کرتی جس طرح کی گفتگو وہ کرتی تھی۔ وہ میرے لیے اکثر اپنی محبت کا اظہار اکثر تحفے تحائف سے بھی کرتی تھی، اور ان کے یہ تحفے تحائف مجھے خوش کرنے کے بجائے پریشان کرنے لگے۔ میری چھٹی حس مجھے کچھ عجیب سے سگنلز دینے لگی تھی۔ میں بچی نہیں تھی کہ ان کے اس التفات کو صرف التفات ہی سمجھتی، مگر میں جان بوجھ کر ہر چیز سے انجان بنی رہنا چاہتی تھی۔ امی اور بابا بھی صفیہ آنٹی کے اصرار پر چند بار ان کے گھر گئے، اور واپسی پر ان کے تاثرات بھی تبدیل شدہ تھے۔ مراد کا ذکر ہمارے گھر میں اب کئی بار تب بھی ہونے لگا جب صفیہ آنٹی ہمارے گھر میں نہیں ہوتی تھی، اور سب کے باوجود میں اپنے دل کو یہی تسلی دینے میں مصروف رہتی تھی کہ سب کا میری شادی سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابھی تو میں نے اپنی تعلیم بھی مکمل نہیں کی، اور پھر ابھی مجھے یونیورسٹی سے ماسٹرز کرنا ہے، اور بابا نے ایک بار میرے سامنے کہا تھا کہ وہ میری تعلیم کے دوران میری شادی کے سلسلے میں کسی قسم کی کوئی بات کریں گے، نہ ہی منگنی وغیرہ کا کوئی سلسلہ کریں گے۔ میں ہر بار ایسے سگنلز کو اپنا وہم سمجھ کر جھٹکتی رہی، اور بار بار ان سب باتوں کے بارے میں سوچتی رہتی جو بابا اور امی نے وقتاً فوقتاً میری شادی کے بارے میں کی تھی۔ کسی ایک بات سے بھی یوں ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ وہ عنقریب اس سلسلے میں کوئی قدم اٹھانے والے تھے۔ اگر مومی کے ساتھ فون پر میری بات چیت کا سلسلہ نہ شروع ہوا ہوتا تو میں آنٹی صفیہ کی آمد کے بارے میں پریشان ہوتی، نہ اپنی متوقع شادی اور منگنی کے بارے میں فکر مند۔ مگر سارا فرق اس ایک شناسائی سے پڑا تھا جس نے میری زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیا تھا، اس حد تک کہ میں ان دنوں شادی یا منگنی کے تصور سے بھی بھٹکنے لگی تھی۔ آخر یہ کیسے ممکن تھا کہ میں مومی کے علاوہ کسی اور سے؟ تو کیا میں مومی سے؟ تو مجھ سے باہر کہیں ملو۔ میں اس دن اس کے مطالبے پر دھک سے رہ گئی۔ کس لیے؟ وہ استحضائی انداز میں ہسا. پھر اس نے کہا باتیں کریں گے, گھومے پھریں گے. باتیں تو ہم فون پر بھی کرتے ہیں, مگر فون پر ہم گھوم پھر تو نہیں سکتے. پر اس کی ضرورت بھی کیا ہے؟ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں. تم تو پہلے ہی مجھے دیکھ چکے ہو. وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا. ہاں مگر پھر دیکھنا چاہتا ہوں. لیکن اس کی کیا ضرورت ہے؟ کیا تم مجھے دیکھنا نہیں چاہتی؟ اس نے عجیب سے انداز میں کہا. نہیں, واقعی اس لمحے میں نے سوچا, آخر اتنے عرصے سے اسے باتیں کرنے کے باوجود کبھی اس کو دیکھنے کی خواہش میرے دل میں پیدا کیوں نہیں ہوئی؟ تم عجیب لڑکی ہو, تمہارا دل نہیں چاہتا کہ تم مجھے دیکھو. مومی بے حد حیران ہوا تھا. نہیں مگر میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں, اس نے جیسے ضد کی. تم کالج کے باہر آؤ, مجھے دیکھ لو, میں نے اسے کہا. مگر میں تمہیں پہچانوں گا کیسے؟ اس نے بے اختیار کہا. میں ایک بار پھر حیران ہوئی. تم پہچانتے تو ہو مجھے. ہاں ہاں پہچانتا ہوں, مگر میں صرف دیکھنا نہیں چاہتا, میں تو ملنا چاہتا ہوں. وہ گڑبڑایا. مگر میں تم سے اکیلے کہیں نہیں مل سکتی. کیوں؟ ایک غلط کام کر رہی ہوں میں, دوسرا غلط کام نہیں کر سکتی. مجھ سے محبت غلط کام ہے؟ اس نے شکوہ کیا. نہیں, اس طرح ملنا غلط کام ہے. میں تمہیں کہاں بلوا رہا ہوں میمی؟ کسی کھلی جگہ پر, سب لوگوں کے سامنے. تمہیں اعتبار نہیں ہے مجھ پر. کوئی دیکھ لے گا تو میرے لیے اور مصیبت آئے گی. کراچی جیسے بڑے شہر میں تمہیں کون دیکھے گا؟ میں پھر بھی تم سے نہیں مل سکتی. ٹھیک ہے پھر میں فون بند کر رہا ہوں, اس نے جیسے دھمکی دی. میں نے اس کے فون رکھنے سے پہلے فون بند کر دیا. مجھے اس پر غصہ آ رہا تھا, وہ مجھے بلیک میل کر رہا تھا. میں نہیں ملنا چاہتی تھی تو کیوں اس پر ضد کر رہا تھا اور پھر فون بند کرنے کی دھمکی. میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے. وہ جانتا تھا کہ میں اس کے فون کے انتظار کرتی ہوں. اس کو یہ آگاہی دینے والی میں خود تھی. اب اگر وہ مجھے بلیک میل کر رہا تھا تو. اس رات میں دیر تک روتی رہی. آخر اس نے ایسی بات کیوں کہی تھی؟ میں نے تو اسے عام لڑکا نہیں سمجھا تھا, مگر وہ عام لڑکوں کی طرح. مجھے اس کی بات کے بارے میں سوچ کر اور رونا آیا. یہ واحد کام تھا جو میں بڑی آسانی سے کرتی تھی. آنسو 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 لڑکیوں کے پاس اس سے زیادہ اچھا ساتھی بھی تو نہیں ہوتا. اس کو کیا سمجھنے لگی تھی اور وہ مجھ سے کیا کہہ رہا تھا؟ مزید آنسو مزید رونا. آخر اس کو اس بات کا احساس کیوں نہیں ہو رہا تھا کہ وہ مجھ سے غلط بات کا مطالبہ کر رہا تھا؟ باہر ملنا. آنسو آنسو آنسو. اور اگر میں نہیں ملوں گی تو مجھ سے بات نہیں کرے گا. اور میں اسکارپین کے بارے میں پڑھ پڑھ کر پاگل ہو رہی تھی. اور اب تو میری ان کے لیے نفرت بھی ختم ہو گئی تھی. اور میں پچھلے ہفتے دو سوٹ خرید کر لائی اور دونوں وائٹ. کسی اور کلر کی طرف میرا دھیان ہی نہیں گیا. اور مجھے چکن پسند نہیں تھا. اور اب میں پچھلے تین ہفتے سے ہر دوسرے دن چکن کھا رہی تھی, فرائیڈ چکن. اور میں پیپسی پیتے پیتے اسپرائٹ پینا شروع ہو گئی تھی. اور میں اپنے کالج بیگ میں لیمن رکھنے لگی تھی جسے میں روز اسپرائٹ میں نچوڑ کر پیتی اور اپنی فرینڈز کے مذاق کا نشانہ بنتی. اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں اگر اس سے نہیں ملوں گی تو وہ مجھے فون نہیں کرے گا. اس رات میں ہچکیوں سے روئی. آخر اس نے مجھ سے ایسی بات کیوں کی تھی؟ مجھے توقع تھی کہ اگلے دن اس کا فون نہیں آئے گا, مگر خلاف توقع اگلے دن اس کا فون آ گیا تھا. مجھے اس کی آواز سنتے ہی ایک بار پھر رونا آیا. وہ چونکا. کیا ہوا؟ کچھ نہیں. تم رو رہی ہو؟ نہیں. پھر آواز کو کیا ہوا؟ کچھ نہیں. وہ کچھ دیر چپ رہا, پھر اس نے کہا کل فون کیوں بند کر دیا تم نے؟ میں نہیں کرتی تو تم کرتے تھے, مگر کیا تو تم نے, مگر کرنے والے تو تم تھے. تم ناراض ہو؟ اسے اچانک خیال آیا. نہیں. اور رو رہی ہو؟ نہیں. اس لیے کہ میں نے تم سے ملنے کے لیے کہا. میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. میرے خدا, اب اتنی سی بات پر اس طرح رونے والی کیا بات ہے؟ یہ میرے لیے اتنی سی بات نہیں ہے. اچھا رونا تو بند کرو. میں رو نہیں رہی ہوں, میں نے روتے ہوئے کہا. تم جو بھی کر رہی ہو اسے بند کر دو. میں نے فون بند کر دیا. فوراً سے پہلے گھنٹی دوبارہ بجی. میں نے فون کا ریسیور اٹھایا. فون کے بند کر دیا. تم نے خود کہا تھا جو بھی کر رہی ہوں بند کر دوں. میں نے اسی طرح روتے ہوئے کہا. میں نے رونا بند کرنے کے لیے کہا تھا اور میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میں رو نہیں رہی. اس نے گہرا سانس لیا. اچھا روتی رہو مگر بات کرو. میں اپنا چہرہ رگڑنے لگی. میں نے ایسا کون سا غلط مطالبہ کر دیا تم سے؟ لاکھوں لڑکے لڑکیاں ملتے ہیں آپس میں. ملتے ہوں گے. میں نہیں مل سکتی. اگر ہم مل نہیں سکتے تو پھر ہمارے فون کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مجھے تو نہیں پتا تم نے مجھے فون کرنا شروع کیا تھا. ہاں میں نے ہی کرنا شروع کیا تھا. وہ بڑبڑایا. پتہ نہیں اس وقت میرے ذہن میں کیا آیا. شاید میں اسے پرکھنا چاہتی تھی, آزمانا چاہتی تھی, یا پھر صرف پانا چاہتی تھی. جو بھی تھا بہرحال میں نے اسے کہا تم مجھ سے شادی کر سکتے ہو. دوسری طرف خاموشی چھا گئی. جو مرد محبت نہیں کرتا وہ شادی بھی نہیں کرتا. سمیا کی آواز میرے دماغ میں گونجی اور میرا دل بہت تیزی سے دھڑکنے لگا. ہاں کر سکتا ہوں. کب؟ اس نے کچھ دیر بعد ہنس کر کہا. مجھے لگا اس نے میری بات کو مذاق سمجھا ہے. میں مذاق نہیں کر رہی مومی. تمہیں کب مذاق کر رہا ہوں؟ تم اپنے گھر والوں سے میرے بارے میں بات کرو. میرے گھر والے میری شادی وہیں کریں گے جہاں میں چاہوں گا. تو پھر تم ان سے بات کرو. اوکے میں بات کروں گا. میرے آنسو یکدم تھمنے لگے. کم از کم وہ محبت میں جھوٹا نہیں تھا. میرا دل خوشی سے اچھل رہا تھا. شادی کا وعدہ کرنے اور شادی کرنے میں فرق ہوتا ہے. سمیا کا ایک اور جملہ صاف میرے ذہن میں گونجا تھا مگر میں نے اسے جھٹک دیا. مومی نے شادی کا وعدہ کر لیا تھا تو وہ شادی بھی کر لے گا. میں نے خود کو تسلی دی. میں مطمئن ہو گئی. مومی نے اس رات دوبارہ باہر ملنے کے بارے میں نہیں کہا. مجھے خوشی ہوئی کہ اسے میری فیلنگز کا احساس ہو گیا تھا. میرے موڈ میں یکدم ہی خوشگوار تبدیلی آئی تھی اور اس تبدیلی کو ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے میری فرینڈز نے نوٹ کیا تھا. آج کل بڑا چہکنے لگی ہو تم مہر. اس دن کالج گراؤنڈ میں آ کر بیٹھتے ہی سمیا نے سب سے پہلے مجھے کہا. ہاں آج کل واقعی یہ بڑی خوش رہنے لگی ہے ورنہ پچھلے کچھ ہفتے سے تو بالکل ہی چپ ہی ہو گئی تھی. اس بار سنا نے تبصرہ کیا. میں صرف مسکراتی رہی. آخر کیا بات ہے کہ تمہارے قہقہے بند ہونے کا نام ہی نہیں لیتے؟ میں صوبیہ کی بات پر یکدم ہنس پڑی. میں تو ہمیشہ ہی ایسے ہی ہنستی تھی صرف تم لوگوں نے اب نوٹ کیا ہے. میں نے جھوٹ بولا. خیر یہ تو ٹھیک نہیں ہے. مانا کہ تم ہنستی پہلے بھی تھی مگر اب تمہاری ہنسی کچھ زیادہ خوبصورت ہو گئی ہے. سمیا نے میرے چہرے کا غور سے جائزہ لیتے ہوئے کہا. اور تمہارا چہرہ بھی بہت چمکنے لگا ہے آج کل. رنگت بھی دیکھو کیسے سرخ ہو رہی ہے. اس بار یہ سنا تھی. اب یا تو تم کوئی بہت اچھی فاؤنڈیشن یا بلش آن استعمال کرنے لگی ہو. صوبیہ نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا. یا پھر یہ مان لو کہ تم واقعی آج کل بہت خوبصورت ہو گئی ہو اور تم پر یہ فرض ہے کہ تم اپنی فرینڈز کو اپنی خوبصورتی کے راز سے آگاہ کرو. صوبیہ نے جیسے حکم دیا. کوئی راز نہیں ہے. بس میں خوش رہتی ہوں اس لیے خوبصورت لگ رہی ہوں تم لوگوں کو. میں ایک بار پھر بے اختیار ہنسی. تو ہم کیا ہر وقت روتے رہتے ہیں؟ سمیا نے مصنوعی ناراضگی سے کہا. کہ ہمارے چہروں پر نحوست تاری رہتی ہے. نہیں مہر سچ سچ بتاؤ کیا چیز ہے؟ سمیا نے میرے کندھے کو جھنجوڑا. کوئی چیز نہیں ہے سچ کہہ رہی ہوں. میں نے اپنا کندھا چھوڑاتے ہوئے کہا. کہیں تمہارے پیرنٹس تمہاری بات تو نہیں طے کر رہے؟ سنا نے یکدم اپنا خیال ظاہر کیا. میرا چہرہ سرخ ہو گیا. عجیب باتیں مت کرو. ایسا کچھ نہیں ہو رہا اور ہوگا بھی تو سب سے پہلے تم لوگوں کو ہی بتاؤں گی. میں نے ہلکی سی خفگی کے ساتھ کہا مگر وہ واقعی اڑتی چڑیا کے پر گن لیتی تھی. میں نے اپنے دل میں اعتراف کیا. تم کہتی ہو تو مان لیتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں مگر اس بات پر مجھے یقین نہیں آ رہا کہ منگنی طے ہونے پر سب سے پہلے تم ہمیں بتاؤ گی، صوفیہ نے مشکوک سے لہجے میں کہا۔ مجھے تو لگتا ہے تم تو ہمیں اپنی شادی پر بھی نہیں بلاؤ گی۔ فضول باتیں مت کرو، تمہیں ہمیشہ میرے بارے میں ایسے ہی خدشات ستاتے رہتے ہیں۔ میں اس بار واقعی صوفیہ سے ناراض ہو گئی۔ کبھی ان دونوں سے بھی ایسی باتیں کیا کرو، ہمیشہ مجھے ہی یہ سب کچھ کیوں کہتی رہتی ہو، میں نے سمیع سنا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ان دونوں کے بارے میں تو سب کچھ مجھے پہلے ہی پتا چلتا رہتا ہے، بس ایک تمہارا پتا نہیں چلتا، صوفیہ نے اس بار جیسے پھر سوچ کر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ کینٹین چلیں، میں نے یکدم بات کا موضوع بدلا۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، ان دنوں میں واقعی بہت خوش رہنے لگی تھی۔ میرے کندھوں سے جیسے کوئی احساس جرم، کوئی بوجھ ہٹ گیا تھا۔ یہ خیال اور یقین کہ مومی اپنے پیرنٹس سے بات کرے گا اور اس کے پیرنٹس مومی کا پرپوزل لے کر میرے گھر آئیں گے، مجھے ہر احساس جرم اور شرمندگی سے نجات دلانے کے لیے کافی تھا۔ میں اپنی غلطی سے واقف تھی اور مجھے لگتا تھا کہ مومی سے شادی کی صورت میں زندگی میں کی جانے والی یہ پہلی غلطی میرے لیے کوئی خلش یا قصب نہیں بن جائے گی۔ میں بالآخر اسی ایک شخص کے ساتھ زندگی گزاروں گی جس کے ساتھ میں نے محبت کی وادی میں قدم رکھا تھا، جس کو میرے دل نے دوسرے مردوں سے یکدم الگ کر کے ایک اور حیثیت اور ایک اور مرتبہ دے دیا تھا۔ اور یہ احساس اگر میرے چہرے کو چمکانے لگا تھا تو میں آخر کیا کر سکتی تھی؟ انسان دکھ چھپا سکتا ہے، کر خوشی کو کیسے چھپائے؟ مجھے زندگی میں کبھی محبت کو ڈیفائن کرنا نہیں آیا۔ یہ کیا ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے، اسے کیسے بچا جا سکتا ہے، اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ میں کبھی ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکی۔ میں نے ان سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کی کبھی کوشش بھی نہیں کی۔ کون ہے جو ایک بار محبت میں گرفتار ہو جانے کے بعد خود سے یہ سارے سوالات کرتا ہے؟ جو یہ سارے سوال کرتا ہے وہ بھی تب تک ہی کرتا ہے جب تک اسے خود کسی سے محبت نہ ہو جائے۔ ایک بار یہ ہو جائے تو پھر انسان کے پاس سارے سوالات ختم ہو جاتے ہیں، اسے جیسے صبر آ جاتا ہے، جیسے مجھے آ گیا تھا۔ میری قسمت میں تھا کہ میں ایک دن فون اٹھاؤں، ممی سے بات کروں اور مجھے اس اور کے بعد ہونے والی ہر چیز پر شرمندگی تھی، اور اس شرمندگی کو ختم کرنے کا واحد راستہ یہی تھا کہ میں اس شخص سے شادی کر لوں۔ اس رات کئی ہفتوں کے بعد میں نے ایک بار پھر تہجد پڑھی۔ خدا اور کسی وقت یاد آئے نہ آئے، دو موقعوں پر ضرور یاد آتا ہے، جب کوئی چیز چھن جائے اور جب کچھ چاہیے ہو۔ مجھے تب کچھ چاہیے تھا، اور جو چاہیے تھا وہ دہلیز پر کھڑا نظر آ رہا تھا۔ اگر مجھے پھر بھی دعا کرنی تھی، کیونکہ دعا دروازہ کھولتی ہے، اور مجھے یقین تھا میں ہر سمی کی دعا کو اللہ ضرور سنے گا۔ تم نے ممی سے بات کی؟ یہ جملہ جیسے میرا پیٹ سینٹنس بن گیا تھا۔ PETSENTENCE، میں چند دنوں تک بات کروں گا، وہ ہر روز کہتا۔ میں پھر بھی ہر روز یہی سوال کرتی، دنوں یہ میری زندگی کا اہم ترین سوال تھا اور سب کچھ اسی ایک سوال سے وابستہ تھا۔ میں ممی سے بات کروں گا میمی، تمہیں کیا لگتا ہے میں نہیں کروں گا؟ اس نے ایک دن کہا۔ شاید وہ میری روز روز کے سوال کی گردان سے تنگ آ گیا تھا۔ میں جانتی ہوں تم کرو گے، مگر کب؟ بہت جلدی۔ مجھے مومی کا پتہ نہیں تھا، مگر میں محبت کے بعد اب صرف شادی کرنا چاہتی تھی، صرف مومی سے شادی تھی جو میرے دل سے ندامت کے اس احساس کو ختم کرتی تھی جو مجھے اس سے محبت کرنے کے بعد اکثر ہوتا تھا۔ تب جب میرے ماں باپ دوسروں کے سامنے میری مثالیں دیتے اور میرا دل وہاں سے غائب ہو جانے کو چاہتا، اور جب میں یہ سوچتی کہ اگر مومی سے میری شادی نہ ہوئی تو، اور اس تو کے بجائے مجھے اندھیرے کے علاوہ اور کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میں اپنے دل میں ایک شخص کو رکھ کر کسی دوسرے شخص کے گھر میں کیسے رہ سکتی تھی؟ اگر رہنے بھی لگتی تو اس دوسرے شخص سے نظر کیسے ملا سکتی تھی؟ کیسے اسے دھوکہ دیتی؟ اور پھر میں خود کو تسلی دیتی، ایسا کچھ نہیں ہونے والا تھا، اللہ مہربان ہے، رحیم ہے، دعائیں سننے والا ہے، اور میری دعا تو ہمیشہ ہی قبول کرتا ہے۔ پھر میں اس طرح کیوں سوچ رہی ہوں؟ میں اپنے سارے واہم و خدشات کو اپنے سر سے چھٹکتی، اور ہم سب سمجھتے ہیں واہم و خدشات کو چھٹک دینے سے وہ ختم ہو جاتے ہیں، کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینے سے کیا بلی غائب ہو جاتی ہے؟ کتاب کا پارٹ نمبر 4 یہاں پر مکمل ہوا، کتاب کا بقیہ حصہ پارٹ نمبر 5 میں سنیں۔